الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وقال الله تعالى وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. میرے بزرگو محترم بھائیو اور دوستو, بعض مسائل بہت اہم ہیں اور ان کی طرف توجہ کم ہے. اچھے بھلے مسلمانوں سے اس میں غلطی ہو جاتی ہے. دوسری طرف جب قرآن کریم اور سنت نبویہ عالیہ کو دیکھا جائے تو اس کی بڑی سرگرمی ملتی ہے اور بہت توجہات ملتی ہے. جیسے پیغمبر کہتے ہیں کہ ایمنو فل ایمنو, دائیں طرف کا خیال رکھو, دائیں دائیں چلا کرو, دائیں ہاتھ سے خیر کے کام شروع کرو, دائیں ہاتھ سے قرآن پکڑو, دائیں ہاتھ میں کتاب لو, دائیں ہاتھ سے اشارہ کرو. مسلمانوں کا نام قرآن مجید سورہ واقعہ میں اللہ نے لکھا اصحاب الیمین, یہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ترجیح دیتے ہیں. جو لوگ دائیں بائیں کا فرق نہیں کرتے, اگر وہ کوئی غیر مسلم ہو, یہودی اور نصرانی ہو تو خیر ہے, کیونکہ ان کا مذہب ویسے ہی گم گشتا ہے اور وہ ویسے ہی رائے راست سے بٹکے ہوئے ہیں, اور انہوں نے انبیاء کی مہمات تعلیمات نظر انداز کی ہے تو اللہ یہ سزا دے رہا ہے ان کو. جیسے فلپائن اور چائنیز دیکھو تو ہر جانور ہر درندہ گندگیاں تک کھاتے ہیں. یہ سزا ہے نبی آخر الزمان رسول مرسل محمد مجتبی احمد مصطفی امین اللہ علی وحی السماء قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبی شافع الشفعاء یوم الجزا خاتم الرسل والانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرنے کی. مہاتما گوتم بدھ کو مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے 2100 سال پہلے رام چندر گزرا ہے اور ایران کا زرتشت گزرا ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یعنی رام چندر سے 200 سال پہلے مہاتما گوتم بدھ گزرا ہے. یہ اچھا اور نیک آدمی تھا اور کہا کرتا تھا کہ انسان بھی کبھی بت پرست ہو سکتا ہے. بت پرستی کے بہت زیادہ خلاف تھا اور لگتا یہی ہے کہ اکابر اور بزرگان عالم جو ہے وہ ہمیشہ بت پرستی سے نفرت دلاتے تھے. بعد میں آنے والوں کے پاس کوئی صحیح تعلیم نہیں رہتی تھی تو انہی کا بت بنایا. ہندوستان کے بعض علماء نے ذوالکفل کا ترجمہ گوتم بدھ سے کیا ہے, لیکن یہ غلط کیا ہے, مناسب نہیں تھا, کیونکہ گوتم بدھ میں دو باتیں ایسی ہیں جو اس کو صف انبیاء سے نکال رہی ہے. ایک تو وہ کپڑا نہیں پہنتا تھا, جسم ننگا رکھتا تھا اور کہتا تھا جب تک میں نے کپڑا پہنا ہے میں نور الہی سے محروم رہا ہوں. کتنی فحش غلطی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ کپڑا پہننا اسلامی مسئلہ نہیں, انسانی مسئلہ ہے. اسلام کے علاوہ بھی دنیا میں بہت انسان ہیں اور وہ جسم کو ننگا کرنا بہت برا سمجھتے ہیں. حضرت عثمان پیغمبر کی خدمت میں بیٹھے تھے اور اچانک کئی غلطی سے ان کی دھوتی ایک طرف سرک گئی تو ران نظر آیا, تو آپ نے کہا غت فخذا کا فن, اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یوں کیا, فرمایا ران ڈکو, یہ تو شرم کی جگہ ہے, ایسی جگہ ہے جہاں کا پردہ ضروری ہے. گھٹنا اور ناف الگ تحقیق دونوں عورت ہے, یعنی پردہ پوش جگہ ہے, اس کا پردہ کرنا پڑے گا. مرد کا اور خاتون کا تو تمام جسم پردہ پوش ہے, الا وجہها وکفیها وقدمیها, سوائے آنکھوں کے یا پیروں کے ٹخنے سے نیچے یا ہاتھ کفین, صرف ضرورت زندگی کے لیے, یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھاتی بھی رہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے ان میں بعض چیزیں بڑی اظہار ہے, جیسے طہارت, اللہ اکبر, اف کیا متطہر آدمی ہے آپ, کیا پاک صاف ہے, کیا جلوے ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا فیہ رجال یحبون یتطہروا, یہاں مسجد قباء میں ایسے مسلمان آباد ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین, اللہ تعالیٰ ان پاکی پسندوں کو پسند فرماتے ہیں. آہا, علماء لکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی پر ایسا وقت آیا کہ اس کے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو رہا ہے, تو لکھا ہے کہ زمین میں گھڑا کھو دے اور ناف تک جسم اس میں لٹکا دے اور پھر نماز پڑھے. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو قیام وغیرہ, کھڑے ہو کر رکو سب ساکت ہو جائے گا, بس بیٹھ کر اشارہ کرے, یہاں تک کہ الگ تحقیق جو صاحب باہر نے نقل کیا سجدہ بھی نہ کرے, بس سجدے کے لیے ایسے چہرہ اور سر رکو سے زیادہ جھکا لے, کیونکہ سجدہ کرنے سے جسم پر کپڑا ہے نہیں, بے عزتی ہو سکتی ہے. اللہ, وہ امام جعفر صادق کی جو بیٹی رخصت ہو رہی تھی شادی کے دن, اور انہوں نے آ کے ان کو کہا یا بنتیا تطہری کل حین و مکان, میری پیاری بیٹی ہمیشہ پاک صاف رہو, فإنها زینۃ الانسانیہ و ضرورۃ الاسلامیہ, او کما قال, یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور اس کی زیب و زینت بھی ہے کہ وہ پاک صاف. خواتین کو بہت مسائل پیش آتے ہیں, کبھی ماہواری آتی ہے, کبھی نفاس ہوتا ہے, مرد کے مقابلے میں اس کو افزائش کا معدن بنایا ہے, اس لیے بڑے اہم مہم کام اس کے ذمہ نہیں لگا ہے, نہ وہ مجتہد بن سکتی ہے, نہ مجدد, نہ نبی, نہ رسول. جو اس کے خلاف کہے وہ دین اسلام کے ابجد سے بھی واقف نہیں, انہیں کچھ پتہ نہیں, وہ معذورین ہیں. تطہر, دیکھو ہمارے علماء یہاں تک, دیکھو جب موقع آتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ سپارہ پڑھ رہا ہے قرآن شریف, علماء کہتے ہیں بچے کو قرآن نہ دیا جائے, گر جائے گا, اس سے جز قرآن دیا جائے, پانچ سورہ دیا جائے. اور وہ قرآن مجید کے لیے تو واجب ہے کہ آدمی پاک صاف اور باوضو ہو, تو لکھا کہ بھائی یہ چھوٹا بچہ ہے اور یہ ہاتھ منہ دھوئے اور قرآن شریف پڑھے, اور وضو نہیں ہے اس کے ذمہ. ایک چھوٹا بچہ یہاں وضو خانے میں وضو کر رہا تھا, تب ٹوٹی کی طرف بڑھتا تھا تو نیچے گرتا تھا, میں آیا میں نے کہا کیا ہو رہا ہے, اس نے کہا وضو کر رہا ہوں, اور میں نیچے لٹک جاتا ہوں, وہاں پانی نہیں پہنچ رہا ہوں. تو میں نے کہا بھئی ہاتھ منہ دھو لو کافی ہے. نہیں قاری صاحب تھوڑی مانیں گے. میں نے کہا قاری صاحب کے پاس میں چلتا ہوں. میں قاری کے پاس گیا, میں نے کہا انسان بنو اور مسائل سیکھو اور ان بچوں کے ساتھ ظلم نہ کرو. مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے ننے منے جو وضو پر قادر نہیں بس ہاتھ منہ دھو لے, یہ ان کا وضو ہے. وضو سے بیان لکھا ہے امام طحاوی نے اختلاف الفقہاء میں. یعنی دیکھو ایک طرف مسئلے کی اہمیت, دوسری طرف ایک بچے کا عذر اس کو فوراً قبول کر لیا. سلام. تو دلہ دلائے پاک صاف ہے. قاری صاحب نے کہا کہ ہم تو اس لیے بھی وضو کرواتے ہیں کہ ان کی عادت رہے. میں نے کہا یہ اپنی جگہ ایک اہم بات ہے مگر موقع موقع کو دیکھنا پڑے گا. کاش کے قراء اور مدرسین جو بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ علماء ہوتے تھے. اور علماء صرف اس کو نہیں کہتے کہ کتابیں اس کے پاس ہو بلکہ کتابوں کا علم اس کے سینے اور زبان پر ہو, جب ضرورت پوش آیا فوراً پیش کرے اسے. وہ ایک مولوی صاحب کے پاس کوئی آیا کہ جی پانی میں مرغا گر گیا, تو اس کو کہتے ہیں مرغا سیدھا آیا تھا یا ایسے چھلانگے مار مار کے آیا تھا؟ اس نے کہا یہ تو پتہ نہیں, کہا پتہ کر کے آنا پڑے گا. وہ گیا پتہ کرنے, جلدی کدوری اٹھائی اور اس کو کہا بس ٹھیک ہے 60 بوکے نکالو. یوں اپنا موقع کتاب دیکھنے کا پایا. قاعدہ یہ ہے کہ اگر جانور زندہ نکل آیا تو پھر تو 60 اور 40 سے کام ہو جائے گا, لیکن اگر مر گیا پانی میں تو پھر سارا پانی نکالنا پڑے گا. تو پورا مسئلہ بیان کرنا پورا عالم کا کام ہے. غیر عالم مسائل نہیں بیان کر سکتے. تبلیغ والوں کو تباہی سے بچانے کے لیے علماء نے کہا تھا, ان کے بزرگوں نے, کہ آپ مسائل میں نہ پڑھیں, بس لوگوں کو نماز کی فضیلت بیان کرے, مسجد میں آنے کا ثواب بیان کرے. مسجد میں آ کر کیا کرے گا, نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے, کتنے فرض ہے, کتنے واجب ہے, کتنے سنت ہے, کتنے مستحب ہے, یہ مسائل ہیں. یہ علماء دین کے حوالے کرو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. امام سفیان ابن عیینہ امام شافعی کے استاد ہیں. اپنے زمانے کے امام الحدیث ہیں. اصلاً تو کوفہ کہتے ہیں لیکن پھر مکہ آئے اور توطن بمکہ, عمر بھر کے لیے مکہ کو شہر بنایا. وہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے وضو میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو مجھے عبادت کا قبول نہ ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے, خود بخود طبیعت اچھاٹ جاتی ہے, پہلوتے ہی بڑھ جاتی ہے, مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وضو میں اور طہارت میں کمی ہو گئی. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, جس طرح اولیاء کے سرتاج ہے اس طرح علماء کے بھی سر لشکر ہے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے بارے میں ابوبکر اتابکی النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ میں لکھتے ہیں, چھٹا جز ہے, تیسری جلد 142 صفحہ ہے. درس فحقق افتا درس فرقق افتا فحقق. جب حضرت صاحب واس فرماتے تھے دنیا کو رولاتے تھے, جب درس دیتے تھے تو ہر مسئلے کی دلیل جب فتوہ لکھتے تھے تو دلیل کی بھی دلیل. حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ ایک جگہ لکھتے کانا من بحور العلم, علم کا سمندر تھا پیرانی پیر. ایسا نہیں جو ہمارے زمانے کے ٹٹو خان پیر ہوتے, ٹٹو خان اور ٹٹو شاہ اونچے درجے کے علماء میں سے تھے. ایک جگہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ تین طلاق واقع ہے یا نہیں, یہ یہود کا انکار تھا. پھر کہتے ہیں وہاں سے روافض نے لیا اور ہمارے زمانے کے غیر مقلد ظاہری ہے. کیسے بنیاد مسئلے کی نکالی, تین طلاق دے رہے ہیں اور پھر بیوی کو رکھا ہوا ہے. اب بخاری میں ہے یہ ایسا ہے جس طرح اپنی بیٹی بہن اور ماں کے ساتھ کوئی شباشی کرے. تو تین طلاق واقع نہیں ہے جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ اول یہود کا مسئلہ تھا, وہاں سے روافض نے لیا اور یہ غیر مقلد جو ہے ٹاپا چیر کولے کولے ٹھانگے رکھنے والے, سر ننگا کرنے والے, لمبی داڑھی رکھنے والے, یہ دونوں سے تنخواہ لیتے, دونوں کے ایجنٹ ہیں, روافض کے بھی اور یہود کے بھی. کیونکہ تین طلاق واقع ہونے پر کل مذاہب اسلام کے متفق ہیں, چاروں مذہب, اور امام بخاری کہتے ہیں اجازت من اجازت طلاق الثلاث, تین طلاق تین ہے, اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی. اسے مثال دی میں نے درمیان میں, تفصیلات میرے تفصیلی بیان میں خوب موجود ہیں. تو مسلمانوں کے جو ضروری مسائل ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ وہ دائیں اور بائیں کا فرق کرے, پاک پلید کا فرق کرے, جائز اور ناجائز کا فرق کرے, مکروہ کام نہ کرے مستحب کرے. کیونکہ مکروہ نوع من الحرام, فتاوی ہندیہ جلد پنجم فصل فی الکراہیہ, بلکہ قال محمد بن الحسن کل مکروہ عندنا حرام, ہم جب مکروہ کہے تو حرام ہی مراد. یہ اپنے دل کو سکائی دیتے ہیں کہ جی مکروہ حرام تو نہیں ہے, تمہیں اتنی عقل آ گئی ہے, جہالت کے اندر تجھے اتنا شعور ہو گیا. اور جو مذہب کے امام ہے وہ کہتے ہیں کل مکروہ حرام, ہر مکروہ حرام ہی ہے. کہتے ہیں جھینگا مکروہ ہے, میں نے کہا حرام ہے, مچھلی نہیں ہے. تو میں نے کہا مولانا رشید احمد گنگوئی دیوبندیوں کے عقائد اور تمام ضروریات کے معمار و بانی ہے, اس نے فتاوی رشیدی 151 صفحے پر لکھا ہے, جھینگا غیر ماہی حشرات الارض میں سے حنفی فقہ میں حرام ناجائز. بھائی جب سستی اور غفلت آپ کریں گے تو ایسی جگہ بھی دیکھنے میں آئی کہ حلال جانوروں کے کپورے کھاتے ہیں ٹکا 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 ٹکا, حالانکہ وہ حرام قطعی ہے. ایسا حرام ہے جیسے جانور کا پیشاب پاخانا, جیسے خنزیر کا گوشت. ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں, ان میں یہ خصیتین بھی ہے, ذکر بھی ہے, غدہ بھی ہے, حرام مغز بھی ہے, پھکنا بھی ہے, اور ہر حرام جانور میں 8 یا 10 چیزیں حلال. دیکھیے تحتاوی جل 8, یہ تو آپ اہتمام کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا, جب آپ نہیں سمجھیں گے تو ایسے ہی گزر جائے گی. علم جہل سے افضل ہے, جہالت انتہائی درجے کا ناکارہ مرض ہے, انسان کی عزت احترام شرف اور عاقبت کو لپیٹ لیتی ہے. اللہ بھائی دائیں بائیں کا فرق کرو, دائیں ہاتھ سے اشارہ کرو, کیا کرے لیڈروں کی عادت ہے. یوں 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 لیڈروں کو مسلمان کرنا بڑا مشکل ہے. مدرسین احتیاط نہیں کرتے، ائمہ و خطباء، اگر دونوں ہاتھ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے تو دایاں متعین ہے. ہاں اگر دایاں معذور ہے، زخمی ہے، تو بے شک پھر بائیں ہاتھ سے کھانا بھی کھائے گا، پانی بھی پیے گا، اشارہ بھی کرے گا. الضیاء المانوی شرح المقدمۃ الغزنوی میں لکھا ہے کہ عذر کے وقت بائیں بھی دائیں کا قائم مقام ہے. اب دیکھو بعض چیزیں کتنی اہم ہے اور اس کی طرف توجہ کتنی کم ہے. مثلا آپ کسی کو خیرات دیتے ہیں، ویسے کوئی تحفہ دیتے ہیں، تو آپ کا بھی دائیں ہاتھ ہونا چاہیے، اس کا بھی دائیں ہو. اگر وہ بائیں ہاتھ آگے کرے تو آپ پیچھے ہو جاؤ، کہ نہ دائیں ہاتھ سے لے. ہاں اگر وہ کوئی حرام کی چیز ہے، پلیت و گندی ہے، تو پھر آپ بائیں ہاتھ سے لے اور دے. بہت زمانہ ہو گیا، ایک مجلس میں بیان ہوا میرا، میں نے اس مسئلے پر روشنی ڈالی، تو میرے ساتھ ایک بڑا مولانا بیٹھے تھے، بہت سوجا ہوا تھا، چربی بہت چڑھی تھی. مجھے کہتا اچھا یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا یہ تو مسئلہ ہے لیکن اصیلوں کی ہے، کمسلوں کے لیے مسئلے نہیں ہوتے، کمسل تو کمسل ہی رہے گا. بڑا حیران ہوا کہ اتنے غصے کیوں ہو گئے. میں نے کہا اس لیے کہ یہ بخاری کی حدیث میں ہے اور آپ بخاری پڑھ چکے ہو، پڑھا چکے ہو، جت دیکھو تھی تیو تھے آن کلو تھی. بخاری شریف میں اس طرح ہے، اگر آپ غور فرمائیں، سات آدمی قیامت کے دن اللہ تعالی کے سائے میں یعنی عرش کے چھاؤ میں ہوں گے. الامام العادل رحم دل بادشاہ، وشاب نشافی عبادت ربی ہی، وہ نوجوان جو نوجوانی سے اللہ کی عبادت میں پلا بڑا ہے. ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا، اور وہ دو آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے ہی موت پہ جدا ہوئے. ورجل طلبت ہو ذات و منصب و جمال، اور ایک وہ شخص جس کو ایک عزت اور حسن والی عورت نے دعوت دی. فقال انی اخاف اللہ، اس نے کہا میں گناہ نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ورجل قلب معلق بالمساجد، اور ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، ابھی گیا ابھی پھر آ رہا ہے، ابھی پھر جماعت مسجد، یہ دل و جان میں خون کی طرح شامل ہے. ورجل انفق یمینہ، اور ایک آدمی وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے خیرات کرے، حتی لا تعلم شمالہ، بائیں کو پتہ بھی نہ چلے، یہ اس کے ساتھ یوں کر لیتے صرف حدیث کو نقصان دینے کے لیے. بھئی جو کام دائیں میں ممکن ہے، جیسے پیسے لینا دینا، خوشبو لینا دینا، کتاب لینا دینا، وہ تو دائیں ہاتھ سے کرو، بائیں کو مت آگاہ کرو. اب کوئی باکس ہے، کوئی بہت بڑی بک ہے جو ایک ہاتھ سے ممکن نہیں ہے، پھر یہ بائیں اس کا معاون و ہیلپر ہے. تو چونکہ حدیث صحیح صریح بخاری جلد اول صفحہ 91 اور 191 دونوں میں ہے، اس لیے میں نے ان پر خفگان ظاہر کی کہ اتنا اہم مسئلہ ہے اور آپ اس سے بے خبر ہوتے جا رہے ہیں. دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو پتہ بھی نہ چلے. تو جس طرح دینے والا پابند ہے، لینے والا بھی پابند ہے. جیسے علماء نے کہا ہے کہ کسی کو غلط نام سے پکارا گیا، عبد الغفار کو غفار کہا گیا اور وہ ہاں کرے تو گناہگار ہوگا، وہ کہے میرا نام غفار نہیں ہے، میں عبد الغفار ہوں، غفار تو اللہ ہے. کسی کا نام عبد الحی ہے یا عبد القیوم ہے یا عبد الرحمن ہے یا عبداللہ ہے، یہ کچھ نام ہے جو بغیر اضافت کے استعمال نہیں ہوں گے. جیسے عبداللہ کو لفظ اللہ کہہ کر پکارنا گناہ کبیرہ و حرام ہے، اس طرح عبد الرحمن کو رحمان کہنا بھی ٹھیک نہیں. ہمارے وہ بزرگ پشتو کے شاعر و ادیب اور صوفی باصفا عبد الرحمن بابا نے رحمان تخلص اختیار کیا تھا. تو خوشحال خان خٹک نے جو اس پہ اعتراض کیا یہ اعتراض بھی گئے کہ رحمان زان طویل خو مشرقی دا لکا ساس کے زان طوائی زبہیر. اپنے آپ کو رحمان کہنے بھی تو شرک ہے. جیسے قطرہ کہے کہ میں دریا ہوں. رحمان بابا نے کچھ جواب بھی دیا ہے. زر رحمان عبد الرحمان دخبل رحمان یو سوک چمات رحمان وائی زی نئے ملک سنگ الفاظ ویلی. جواب اور کڑے ہے زخو عبد الرحمان ما خود ضرورتی شیر دا پار رحمان ویلی اصلا خوز عبد الرحمان یو. چنانچہ اکثر موقع جب ملا ہے تو اپنے آپ کو عبد الرحمان ہی کہا ہے. نشی د مالدار و د غریب و سرکلی چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبد الرحمان. اس کے بھائی تھے عزیز خان بڑا مالدار کیا تھا. اس کی تمام زمینیں اور جائیدادیں قبضہ کی تھی. اس پر تہمت لگا کے گھر سے نکالا. پھر بعد میں وہ معافی مانگتا رہا لیکن اس نے کہا بس اب یہ فیصلہ روز محشر میں ہوگا. کہا عزت بڑی ہے دنیا کی چیزیں بڑی نہیں. اللہ اللہ کیا زمانہ تھا کیا شان و شوکت تھی کیا مسلمانوں میں دینداری تھی. دنیا کو تو استعمال کرنا ہے حسب ضرورہ. جیسے پیشاب پخانہ استعمال ہو رہا ہے کپڑے استعمال ہو رہا ہے مقصد تو رہی ہے. تو ایک تو گوتم بدھ میں یہ ایک عیب تھا کہ وہ کپڑا پہننے کا قائل نہیں تھا. اصلاً جو اب بھی ہندوستان کے جوگی ہے ہندو دھرمیوں کے پیر ان کے ہاں کپڑا پہننا نہیں ہے. مسجد بابری کو شہید کرنے کے لیے جو ہندو اور سکھ اوتار چڑھے تھے وہ سب ننگے تھے جسم میں. یہ ان کا مذہبی مسئلہ ہے. اور دوسری غلطی اس میں یہ تھی کہ وہ قربانی کا قائل نہیں تھا. وہ کہتے خبردار کہ کوئی جانور کاٹ دیا. کسی حلال حرام کا فرق نہیں تھا. وہ کہتے اجازت نہیں ہے انسان کو کہ وہ فاختہ ذبح کرے مرغی ذبح کرے گائے ذبح کرے بکری ذبح کرے اونٹ ذبح کرے. حالانکہ قرآن کریم میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ قربانی کا مسئلہ چلا ہے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل و قابیل نے قربانی پیش کی تھی. تو یہ دو خصلتیں اس کی ایسی ہے ایک تو جسم پر کپڑا نہ پہننا اور دوسرا کسی جانور کے ذبح کا قائل نہ ہونا کہ اس کو انبیاء کے صف میں نہیں کھڑے ہونے دے رہی بلکہ اولیاء کی صف سے بھی نکلیں گے. کیونکہ علماء دین نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو پسند نہیں ہے یا کسی کو راس نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ بڑا گوشت نہ کھائے. لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ بڑا گوشت کھانے کا ہے اور حلال ہے. یہ بات پیر ویر ہوتے ہیں نا جو بڑے مالدار ہو جاتے ہیں مریدوں کی جیب سے تو یہ پھر کہتے ہیں بس ہم تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ایمان بھی بچانا ہے آپ نے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا. اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. اس کو ذبح کا قتل نہیں کہا تاکہ ذبیحہ حلال ہے اور اب مسلمان اس کو استعمال کریں گے. پرانے زمانے میں بزرگان دین کہتے تھے کہ 40 دن میں ایک دفعہ گائے کا گوشت کھانا چاہیے تاکہ ایمان محفوظ رہے. گائے کے گوشت میں یہ کمال ہے کہ ایمان سنجیدہ ہو جاتا ہے. اور بکرے اور مینڈے اور مرغے یہ تو ٹھیک ہے اللہ نے حلال فرمائی لیکن اس کے فوائد سے نقصانات زیادہ ہیں. قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورت بقرہ ہے جو سب سے پہلے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے کیونکہ اس کا نزول نمبر 87 ہے اور اس میں یہ گائے کا قصہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ پیچیدگی آئی تھی, اس پیچیدگی کے دور کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, آپ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گائے ذبح کرو. بڑی تگودو کے بعد وہ گائے ذبح کی گئی اور اس کا گوشت جب استعمال کیا گیا تو وہ مشکل حل ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتی, اللہ تعالیٰ اس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر مردہ کسی تدبیر سے زندہ ہو سکتا تھا اس دنیا میں تو گائے کی قربانی سے اور گائے کے صدقے سے زندہ ہو جاتا. عادت الہی ہے کہ اس دنیا میں مردے زندہ نہیں ہوں گے, قبر میں یا محشر میں ہوں گے. تو پتہ چلا کہ موت اور حیات کے درمیان میں جو مسئلے ہیں, بیمار ہونا, لا علاج ہونا, موذی مرض کا عملہ کرنا, یہ سب ختم ہو جائے گی. صرف ایک موت ہے جو اس سے نہیں ٹل سکتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تو مردہ زندہ ہو گیا گائے ذبح کرنے کے بعد, حضرت صاحب کا معجزہ تھا یہ. یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے. بڑے بڑے لینڈ لارڈ روزانہ عدالتوں میں چکر لگاتے ہیں اور ابھی پکڑے گئے اور ابھی جیل چلے گئے. اگر یہ لوگ سینکڑوں گائے یومیہ خیرات کرے, فقراء مساکین کو دے, تو یہ وبال ہٹ جائے گا. اگر ہمارا عمران خان امت کو, پوری قوم کو کہے کہ تم بھی گائے کٹواؤ, خیرات کرو, بینس اونٹ سب گائے کے حکم میں, یا بکرے ہو تو ساتھ, مینڈے ہو تو ساتھ, تو خزانے میں ویسے ہی پیسے آ جائے گی. ہو سکتا ہے محمد سلمان جو دنیا کا ایک غیرتی اور پکا مومن مسلم شہزادہ ہے حرم کا, اس کے دل میں خدا ڈالے کہ ان کو بجائے 100 عرب دینے کے 1000 کرب دے دو, تاکہ ان غریب حال اور سالک کی مشکل دور ہو جائے. یاد رکھنا کہ یہ مسئلہ حکمران کا نہیں ہے, یہ مسلمان کا ہے. پاکستان کسی ایک کے باپ کا جاگیر نہیں ہے, پاکستان تمام مسلمانوں کا مشقت اور قربانیوں سے ملنے والا ملک ہے. اور اپنے ملک سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے, حب الوطن من الایمان, کسی عقل مند کا مقولہ ہے. قرآن شریف میں ہے کہ کافر ملک کا دشمن ہوتا ہے, یخربون بیوتہم بایدیہم. تو اس آیت سے علماء نے نکالا ہے کہ مومن مسلم اپنے ملک کا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے. دعا میں جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا گھر بار, آل و اولاد, اہل و عیال عزت و حفاظت سے رہے, یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاکستان ہر طرح محفوظ رہے, تمام بونچالوں سے بچ کے رہیں, تمام زبون حالیہ دور ہو جائیں. اور یا اللہ درد اور فکر رکھنے والے رجال ایمان اور صالحین کو اقتدار اعلی نصیب فرما, تاکہ ہمارے ملک کا چپا چپا محفوظ ہو, مامون ہو, باعزت ہو, باوقار ہو. یہ بہت ضروری ہے. ملک کا خیرخواہ ہونا مومن مسلم کی علامت ہے, اور ملک کا بدخواہ ہونا کافر, مشرق اور زندیق کی علامت ہے. توبہ توبہ توبہ. پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت رہے, ہر صوبے میں, ہر شہر میں ہر انسان و حیوان محفوظ و مامون رہے, تو ہم و آپ بھی عزت سے رہیں گے. خدا نخواستہ جب غلط لوگ آ کر کے بازاروں میں اور شہر پر مسلط ہوں گے تو آپ کی اور ہماری کیا عزت ہوگی. شاہ عبدالعزیز نے جو خان کابل کو خط لکھا ہے مولانا عبیداللہ سندھی کے تحریرات میں شائع ہے، اور خان کابل سے اپیل کی تھی کہ آپ ہندوستان پر حملہ کریں، مسلمان بہت تکلیف میں ہیں. تو شاہ عبدالعزیز اس خط میں یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، رات سو گئے کہ صبح اٹھ سکیں گے یا نہیں، فجر سے پہلے ہی ہمارے کتنے علماء کٹاروں پہ مار مار کے قتل کیے گئے، ہمارے مؤذن کو اذان کی سزا زبان کاٹنے میں دی جاتی ہے، اور بڑے وحشتناک اور دردنگیز خط ہے شاہ عبدالعزیز کا، محدث الہند اور امام الہند. اتنے بڑے عالم تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ شاہ انور شاہ سے وہ بڑے عالم تھے تو استاد محترم مولانا لطف اللہ نے کہا سننا چاہیے، شاہ عبدالعزیز واقعی بڑے تھے، یہ قابل برداشت بات ہے. اتنے بڑے عالم، کابل کے بادشاہ سے درخواست کی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آپ آگے بڑھے، ہمت کریں. اور چھٹی صدی ہجری میں شہاب الدین غوری کو خواب کے ذریعے معین الدین چشتی ولی الہند اور سلطان ہند نے کہا تھا، اے شہاب الدین غوری، شتاب کون وہ بر جانب ہند توجہ کون، و ای برگشت اے خدا و مردود راہ، پرتوی راجا کو زند بگیر، خدا ون تعالی سلطانی ہند باتو عنایت فرمودا. یہ شہاب الدین نے غورستان میں خواب دیکھا تھا اور بار بار دیکھا تھا. تب دربار میں علماء اور فضلاء و قلاء و فقہا کو اکٹھے کیا اور ان کو خواب سنایا. علماء کرام نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر شاید کچھ زیادہ ہی ظلم ہو رہا ہے. تحقیق حال کے لیے ایک وفد کو بھیجا، وہ واپس چلا گیا اور آنسوؤں سے روتا ہوا کہ مسلمانوں کو بالکل چوڑے چمار سے بھی زیادہ اور گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. شہاب الدین غوری نے فوراً فوج ترتیب دے دی اور ہندوستان پر حملے کی ٹھان لی. نرائن کے میدان میں گمسان کی رن ہو گئی، لیکن شہاب الدین غوری کو وقتی طور پر شکست ہو گئی اور وہ وہاں سے واپس بھاگا. پشاور سے اوپر جنگلوں سے گزر رہا تھا، وہ اذان ہو رہی تھی، حیران ہو گئے کہ جنگل میں اذان ہو رہی. حضرت گھوڑے سے اترے اور ادھر چل پڑے، وہاں ایک دیکھے کہ ملنگ بادشاہ مغرب کی اذان دیکھے اور نماز کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہے. ان کو دیکھ کے کہا تکبیر پڑھو، نماز پڑھائی. پھر پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں غورستان کا بادشاہ ہوں شہاب الدین، ہندوستان کے مسلمانوں کی خیریت اور درستگی کے لیے آیا تھا لیکن شکست ہو گئی. کہ پھر کا 3 سال بعد آؤں گا 12,000 فوج لے کر. حدیث شریف ترمیزی میں ہے کہ 12,000 اسلامی فوج کو شکست نہیں ہو سکتی. ملنگ بادشاہ نے کہا میں نے ابھی شکار کیا ہے مغرب سے پہلے، اس کو بھون لیتا ہوں، آپ سفر پر ہیں میرے ساتھ، کھا لے آپ، اور جاتے وقت دعا فرمائی. خدایا آپ کے اس بندے نے آپ کے دین کی عزت کا ارادہ کیا ہے، مزید رسوا نہ کرنا. دعا سے شہاب الدین کو اندازہ ہوا کہ ملنگ بادشاہ کوئی رسیدہ شخص. ٹھیک 3 سال بعد دوبارہ ہندوستان پر شہاب الدین غوری حملہ آور ہوا، بہت زیادہ گمسان کی جنگ ہوئی، لیکن اللہ تعالی نے شہاب الدین غوری اور اسلامی فوج کو فتح عطا فرمائی اور وہ مردود خدا مردود راہ برگشت ہے خدا پرتوی راجہ زندہ پکڑا گیا. جنگ سے فارغ ہو کے بادشاہ سلامت نے کہا کہ کئی جماعت کر لیتے، اب تو جنگ رک گیا ہے، جماعت کرنا چاہیے. تو انہوں نے، کسی نے کہا یہ اندر گلی میں ایک خالی پلاٹ ہے، اس پہ جب سے جنگ شروع ہے ایک ملنگ آ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اذانیں دے رہا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے. بادشاہ بما کمانڈروں کے مسلح اس طرف مڑ گئے. ملنگ بادشاہ نے پوچھا وضو ہے؟ کہا سب با وضو ہے. کہا کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھا لی. نماز کے بعد شہاب الدین غوری کو فتوحات کی مبارکباد دے دی. اب جو شہاب الدین غوری نے غور کیا تو ملنگ بادشاہ کے کپڑوں پر بھی خون کے قطرے پڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ بالفعل جنگ میں شریک رہا ہے. زمانے پیران وی منگ نہ منی تاس منم چڈل ٹیزن، یہ بھی پیر ہے. دیکھو شہاب الدین نے جو مزید غور کیا تو وہ پشاور سے اوپر جنگل میں یہی ملنگ ملا تھا، اور خواب میں جو آیا تھا وہ بھی یہی تھا، اور ان کا نام ہے سلطان الہند اور ولی الہند، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. اولیاء بزرگان دین، دین کے اہم ارکان ہیں، وہ ہمارے فخر و شکر ہے، وہ ہمارے دین کے تاج ہے، ہم ان کے غلامان اور نوکر چاکر ہیں. شہاب الدین نے حضرت اقدس معین الدین چشتی سے پوچھا کہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، دلی کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، دعا کرے آپ. آپ نے کہا یہ میرا خلیفہ ہے قطب الدین ایبک، اس کو دلی کا بادشاہ بنا لو، ہندوستان میں کوئی پتہ بھی تیری اجازت کے بغیر نہیں گرے گا. علماء کہتے ہیں 40 سال قطب الدین ایبک کی بادشاہت رہی ہے، ہندوستان میں ایک نہ حق قتل نہیں ہوا ہے، ایک چوری اور ڈکیتی نہیں ہوئی. اولیاء راہست قدرت از تیر جستا باز گردانت ذرا. اللہ نے ان بزرگوں کو بھی عجیب روشنی عطا فرمائی ہے. حضرت صاحب کی ایک کتاب میری نظر سے گزری، خود کی لکھی ہوئی، فارسی میں ہے، اس کا نام ہے دلیل الطالب. فجر کی نماز پڑھ کر اور وہیں بیٹھے رہنا اور اشراق 2 رکعت پڑھ کے جانا، اس پر 60 دلائل قائم کی، 60 دلیلیں دیے کہ ایسا کیا جائے، اس کے خلاف نہ کیا جائے. واقعی علم کے دریا ہے یہ لوگ بھی. دلیل الطالب معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی فارسی میں، اس میں اس مسئلے پر کہ فجر پڑھ کر کے لوگ بیٹھے رہے، جلدی نہ جائے اور اشراق پڑھ کے جایا کرے. اس لیے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بس فجر کی نماز سلام پھیرنے کے بعد اتنا وقت بچنا چاہیے کہ اگر نماز میں غلطی ہو تو دوبارہ پڑھ لی جائے، بس 10-15-20 منٹ، بہت لمبا چوڑا وقت نہیں ہونا چاہیے. وہ صرف رمضان کی خصوصیت ہے یا مزدلفہ کی یا سفر کی. بہرحال تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. مسائل بیان ہوتے ہیں تو درمیان میں پھر واقعات اور قصص و اخبار بھی آتے ہیں. قرآن کریم میں رب العالمین نے خود نحن نقص علیک احسن القصص، پیغمبر کو تسلی دی کہ میں ایک بہترین بیان آپ کو سنا رہا ہوں، اور یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہے. اور جب بہت عبرتناک باتیں سناتے تو کہتے ان ھذا لھو القصص الحق، یہ دو ٹوک بیان ہے. تو بعض واقعات ایسے ہیں جن سے مسائل اور مضبوط ہو جاتے ہیں. اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے جمعے کو بھی میں یہی مضمون کہ دائیں بائیں کا اور اٹھک بیٹھک کا، حلال و حرام کا، مستحب اور مکروہ کا فرق کرنا مومن کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بہت سارے فروع انشاءاللہ تعالی کی طرف توجہ دلاؤں گا. وآخر دعوانا أن الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. جو جوابات کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں. لکھا ہے کہ ایک اہل حق کی مسجد میں نماز پڑھنے کے دوران میرے پاس ٹوپی نہیں تھی, میں نے سب ٹوپی سر پر رکھ کے نماز پڑھی. ایک آدھ دفعہ تو خیر ہے مگر یہ سبز پوشوں کی عادت نہ ہو جائے, بدعتیوں کی مشابہت سے بھی بچنا ہے. شادی کے 20 دن بعد میں سفر پر چلا گیا, ضروری کام سے واپس آنے میں تاخیر ہوئی. بیوی سے روزے کی حالت میں صحبت کر لی. رمضان شریف کا مہینہ تھا, میرا دل بہت ڈرتا ہے. کام تو کر لیا, اب کیا ڈرتا ہے, دوبارہ کرنا ہے کیا, اب مجھے کیا کفارہ دینا ہے. 2 مہینے پے در پے 60 روزے رکھنے ہیں, اگر ایک دن بھی چھوٹ گیا 59 رکھے اور 60واں چھوٹ گیا سب ڈسمس ہو گئے. نئے سرے سے 60 روزے پورے کریں. لکھا ہے کہ آپ کی درازی صحت کے لیے دعا گو ہوں. میں نے اپنے بیٹے کا نام زید رکھا ہے, اپنے نام کے ساتھ اس کا نام زید بن عامر خان رکھنا چاہتا ہوں. درست ہے, کوئی حرج نہیں. کیا قرآن کریم پڑھ کر مردوں کو ایصال ثواب کرنا حدیث سنت فقہ کے عین مطابق ہے؟ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ واستحسن محمد بن الحسن قراءت القرآن فی المقابر ولأهل القبور. امام محمد نے کہا ہے قبرستان میں تلاوت کرنا یا مردوں کو قرآن بخشنا بہترین عمل ہے. اگر کوئی حدیث کی روح سے 1 رکعت یا 5 رکعت وتر پڑھے تو کیسے, درمیان درمیان میں یعنی ہر 3 رکعت کے بعد اور 5 کے بعد سے قضا ضروری ہے, وہ ہو چکا ہو تو درست ہے. کیا ناد علی وظیفہ جبریل غزوہ تبوک میں آپ کے پاس لائے تھے؟ کوئی نہیں, ایسے کوئی واقعہ نہیں. میں نے اپنی کیا لکھا ہے, میں نے اپنی کس سے شادی, میں نے اپنی رضامندی سے شادی کی تھی. میرے ابو سے زبردستی, لیکن طلاق زبردستی ہو جاتی ہے. ہدایہ میں لکھا ہوا ہے طلاق المکرہ یقع, مجبور کیے گئے جو طلاق دے تو ہو جاتی ہے. دوران نماز ناخن کتروا کر کھانے سے کیا نماز فاسد ہو جاتی؟ دوران نماز کیسے ناخن کترواؤ گے اور کیسے کھاؤ گے, انسان ہو یا مگرمچھ ہو؟ حرام ناجائز گناہ کبیرہ. ویسے بھی ناخن چبانا یا بال چبانا بدنصیبوں کی علامت ہے. مفتی صاحب اللہ آپ کو صحت آمین, آپ کا سایہ ہم پر تادیر قائم رکھے آمین. ایک دوست نے کرک سے دعاؤں کی درخواست کی ہے, اس کا ویزا لگا ہے, اس کے لیے دعا فرمائیں. اللہ پاک ان کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائیں. اگر کوئی شخص پورے رمضان کے روزے قصدن نہ رکھے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ رکھے ہی نہیں تو 30 دن کی قضا ہے, اور رکھ کے پھر توڑے تو کفارہ ہے. اگر امام جہرن دعا مانگتا ہو جیسے ختم قرآن وغیرہ میں, تو مجمع میں جو لوگ بیٹھے وہ اپنے دل میں دعا مانگے یا صرف امام کے ساتھ آمین آمین کہے؟ اللہ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو تمام شرور سے بچائے آمین. جس طرح نماز روزہ اور زکوٰۃ کی شرطیں ہیں, کیا اس طرح تبلیغی جماعت میں بھی جانے کی کوئی شرط ہے؟ ہاں, توفیق ہو, گھر میں امن و امان ہو, واپسی تک بال بچوں کے اخراجات ہو, کسی کی دل آزاری کر کے جانا یا حق تلف کر کے جانا ہے تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ کے نام پر تباہی ہے. تبلیغی جماعتیں دین کا کام کر رہی ہے یا اور کوئی جماعت دین کا کام، دین کسی کے باپ کا ٹھیکہ نہیں ہے، تھوڑا سا تبلیغی بھی کر رہا ہے اور لوگ بھی کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ کچھ اسلامی فلاحی تنظیمیں، یہ دو تین پتہ نہیں کیا لکھا ہے، روزہ تربیتی کورس کرواتی ہے، مجھے ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے. میری والدہ بلقیس بیگم، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ان کی صحت آمین. میرا بیٹا سید عمر حسین کے لیے دعا آمین، اللہ آپ کا سایہ ہم پر قادر سلامت رکھے. ہماری والدہ محترمہ کا انتقال اس رمضان میں ہوا، والد اور والدہ کے لیے مغفرہ آمین، اللہ بخشش فرمائے. اللہ آپ کو اور آپ کے انور شاہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. میرے اہلیہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، اللہ انہیں اور تمام بیماروں کو صحت شفا عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم. اللهم لا تدع لنا ذنب الا غفرت، ولا هم الا فرجت، ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اهدنا بالهدى، ونقنا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. صلى الله تعالى على خيره.